الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد اللهم صل على وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا درود بج محمد وآل محمد ایدن گرامی ایک مومن کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے اور اسی مناسبت سے اس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے اور اللہ ہی انسان کی ہدایت کا بہترین انتظام کر سکتا ہے۔ اس بنا پر ارشاد رب العزت ہوا کہ الذی خلق الموت والحیاۃ، جس نے موت اور حیات کو خلق کیا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہارا امتحان ہو، تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے۔ کیوں؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہتر اور احسن اور اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ یعنی زندگی سب گزارتے ہیں، زندگی ہم کہتے تھے بھائی زندگی گزر رہی ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ بس گزر رہی ہے۔ زندگی کا گزرنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، زندگی کو گزارنا اور اپنے رب کی اطاعت اور مرضی و خوشنودی و منشا کے مطابق گزارنا انسان کامل کا کام ہے۔ اس لیے کہ ایکم احسن عملا، آزمائے، تمہیں آزمائش میں ڈالے گا۔ کیوں؟ یہ خوشی اور موت لازم و ملزوم ساتھ ساتھ انسانی حیات کے ساتھ ساتھ ہے، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے۔ یعنی بچہ رونے سے اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے، یعنی بظاہر غم کا آغاز ہے، صدا گریے کی، آنسو، یہ سب کیا ہیں؟ یہ گریے سے اپنی زندگی کا آغاز کر رہا ہے۔ اور یہ غم اور یہ گریہ اس بچے کو کہ جو اپنی گزشتہ حیات کو، زندگی کو چھوڑ کر جو ماں کے شکم میں تھی، اس دنیا فانی میں آ رہا ہے، قدم رکھ رہا ہے اور رو کر اپنی زندگی کا آغاز کر رہا ہے، اگر یہی بچہ نہ روئے، گریے کی صدائیں والدین نہ سنے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ عجیب، یہ دامن چولی کا ساز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا ہمیشہ آپ کو خوشیوں میں رکھے گا، نہیں۔ ایکم احسن عملا، یعنی خوشیوں کے ذریعے سے بھی، غموں کے ذریعے سے بھی، اچھائیوں کے ذریعے سے بھی، بدیوں کے ذریعے سے بھی امتحان ہوگا۔ درود بھیجی عظمت محمد و آل محمد پر۔ بس زندگی گزارنی نہیں ہے کہ گزر رہی ہے، بلکہ ایسی گزارنی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے تخلیق کیا ہے، جس نے زندگی و شعور و عقل دیا ہے، اس کی اطاعت کے سائے میں گزاری جائے۔ اور میں پہلے بھی، اس سے پہلے بھی یہاں پر ایک جملہ کہہ چکا ہوں، دوبارہ آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مکتب اہل بیت میں اور مکتب قرآن کی روشنی میں عقل مند کی تعریف وہ نہیں جو دنیا والے کرتے ہیں۔ عقل مند کی تعریف کون عقل مند ہے؟ جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ ظاہر بات ہے عقل مند کہلاتا ہے، لیکن یہ عقل مند کی کامل اور جامع تعریف نہیں ہے۔ کیوں؟ عقل مند کی کامل اور جامع تعریف کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر ایک اسٹیپ آگے آ جائیے،
بھائی جو عقل استعمال کرتا ہو، عقل رکھتا ہو، عقل استعمال کرتا ہو، اس کو عقل مند کہا جاتا ہے، یہ بھی کامل تعریف نہیں ہے عقل مند کی۔ مکتب قرآن و مکتب اہل بیت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، قرآن و اہل بیت کی روشنی میں عقل مند انسان وہ ہے جو عقل رکھتا ہو، اسے استعمال کرے اور صحیح ڈائریکشن میں اپنے رب کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ وإلا یہ کل کا سانحہ، اتنا بڑا سانحہ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، آپ کے پڑوس میں 44 افراد کو اتنی آسانی سے بھون دیا گیا، یقیناً عقل استعمال کی ہے انہوں نے، پلاننگ کی ہے، منصوبہ بندی کی ہے، لائحہ عمل کیا ہے، پیپر ورک کیا تھا، ریہرسل کی تھی، کوئی ایسی کو معمولی چیز نہیں ہے، ریکی کی گئی ہے باقاعدہ اور کی جاتی ہے جیسے اس قسم کی کاروائیوں میں، تو یہ بھی عقل استعمال کرنا ہے۔ لیکن یہ عقل خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، بظاہر یہ عقل استعمال کر رہے ہیں، لیکن مولا کائنات کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ مجھ سے زیادہ عقل مند ہے، معاویہ علی سے زیادہ عقل مند نہیں ہے، وہ چالاک ضرور ہے، تقویٰ میں علی سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ مولا کائنات، یہ اسی صفت اور اسی روش اور اسی راہ پہ گامزن ہیں، عقل استعمال کر رہے ہیں لیکن اپنے رب کی مرضی کے مطابق عقل استعمال نہیں کرے۔ درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر۔ اس بنا پر عقل کو استعمال کرنے اپنے رب کی، ایوکم احسن عملا، احسن ایک ہے حسن اچھا، ایک ہے احسن، جیسے صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا، کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، اللہ اکبر اسی لیے کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، بزرگ ہے، برتر ہے، عظمت ہے، رکھتا ہے۔ احسن یعنی حسن رکھنے والے، یعنی دنیا میں جتنے بھی افراد عمل کر رہے ہیں سب سے زیادہ خوبصورت تمہارا عمل ہونا چاہیے، سب سے زیادہ خوبصورت اہل بیت کا۔ کونوا لنا زینا، اب خود کے امام قرآن کے مفسر، قرآن کے وارث کیا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، ہمارے لیے بدنامی کا سبب نہ بنو۔ یعنی دنیا کے تمام افراد کے اعمال میں امام کہتے ہیں کہ اگر 100,000 کی آبادی بھی ہو اور ایک چاہنے والا ہمارا وہاں رہتا ہو تو اس کا عمل اس 100,000 کی آبادی کے انسانوں کے عمل کے اوپر بھاری ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ احسن طریقے سے اہل بیت کی پیروی کر رہا ہے۔ درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر۔ تو یہ احسن عمل ہمیں انجام دینے، یہ احسن عمل، اب اس کی روش بھی اللہ تعالی سے لینی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ میں زمانے سے پوچھوں کہ جناب احسن اچھا بہتر عمل کون سا ہو سکتا ہے، لوگوں سے پوچھوں، لیکن ایک یہ ہے کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے میں اس سے پوچھوں کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہو سکتا ہے، انسان اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے کیسے گزار سکتا ہے تاکہ اس کے بندے بھی راضی ہوں، اس کا رب بھی راضی ہو، دونوں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر بیوی بچے آپ کے تنگی اور عسرت میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ مسجد بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، ایسی عبادت قبول نہیں۔ بد اخلاق ہو کوئی انسان اپنے گھر والوں سے اور پھر وہ نماز اور روزے کی پابندی کرے تو ایسی نماز اور روزہ اس کے کام نہیں آنے والا۔ احادیث میں ہے کہ بد اخلاقی کی وجہ سے، زبان درازی کی وجہ سے، احترام نہ کرنے کی وجہ سے میاں بیوی کے اعمال اکارت چلے جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو مخلوق بھی راضی ہو اور رب بھی، خالق بھی راضی ہو، دونوں کو۔ اسی لیے کہا گیا من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوقات کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اپنے رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو مولا کائنات کی وہ مشہور و معروف حدیث کہ لوگوں کے درمیان اس طریقے سے زندگی بسر کرو کہ جب تک زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہوں، توجہ پر، مشتاق، شوق رکھتے ہوں، اشتیاق ہو ان کو کہ ہم فلاں سے جا کے ملیں،
फला मोमिन से, और जब मर जाओ तो तुम पे गिरिया करे, यानी तुम्हारी मोहब्बत की जुदाई, ये फिराक उनको तड़पाए। ये जिंदगी के उसूल, ये अहसन जिंदगी है अज़ीज़ान गिरामी, कि जिसके उसूल अहले बैत अलैहिस्सलाम ने। लहजा आज चाहता हूँ जो मुख्तसर वक्त बचा है इसमें कुरान की रोशनी में अहसन जिंदगी, अहसन अमल, बेहतर अमल दर हकीकत आपके सामने पेश कर सकूँ। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। पानी के लिए, पानी के लिए सूरह फातिहा, जिसका नाम ही सूरह फातिहा है। फातिह यानी खोलने वाला, किसी मुल्क को अपने आमद और रफ्त के लिए खोलने वाले को भी फातिह कहा जाता है। फातिह शाम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को कहा जाता है। फातिह यानी खोलने वाला। सूरह अलहम्द को या सूरह हम्द को सूरह फातिहा क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ये दरवाज़ा है सूरह फातिहा कुरान में दाखिल होने का। तवज्जो फरमाइएगा, कुरान में दाखिल होने का दरवाज़ा है। ये दर है कि जहाँ से आप खुदा के कुरान की वादी में कदम रखते हैं, और यहीं पर खुदावंद आलम उस अहसन जिंदगी के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए बेहतरीन उसूलों को हमारे सामने बयान कर रहा है। एक मोमिन की, एक मुहिब अहले बैत की जिंदगी किन उसूलों पर कार फरमा होनी चाहिए, किन उसूलों पर उस्तवार होनी चाहिए, तवज्जो फरमाइएगा। वो कौन से? वो सूरह फातिहा में, फातिहतुल किताब इसीलिए कहा जाता है। और यही वजह यही है कि इसको वाजिब करने का एक फलसफा नमाज में यही है कि इंसान बार बार उस खुलासे को अपने सामने रखे, नज़्मुल ऐन करार दे, कि जो खुदावंद आलम ने जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारने के लिए कुछ बेहतरीन राहो रविश और मेथड को इंसान के सामने करार दिया है, कि इंसान बार 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 इस चीज को तकरार करे। यानी ये तकरार जरूरी है। किसी मौके पर एक जुमला कहा था कि कुछ तकरार अबस व बेकार होती है। अक्सर लोग यही कहते हैं अबस है, बेकार है, बेफायदा है, ला हासिल है, ला यानी है, ये आप तकरार किए जा रहे हैं। तो अगर ये तकरार अबस व बेकार है, मिसाल के तौर पर मैं एक मजलिस जो पुरानी मैंने पढ़ी हो और वही मजलिस मैं ही नहीं जो आज से तीन साल पहले पढ़ी हो वही सुना, तो आप कहेंगे यार ये तो सुनी हुई है। मुमकिन है कोई एक आध कोई नुकता, कोई फजीलत का नुकता, कोई अखलाकी या अदबी या तफसीरी नुकता आपने सुना हुआ, चलो चल जाते, लेकिन पूरी की पूरी मजलिस सुना दी जाए तो आप कहेंगे ना ये तो सुनी हुई ला हासिल है, ये तो पहले भी सुना था, आप हासिल हो क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। अगर तकरार अबस व बेकार हो, क्योंकि बहुत से लोग दीन को कहते हैं कि दीन तकरारी चीज़ है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ये सारी चीज़ तकरारी है, तकरार अबस व बेकार होती है, तो उनसे सवाल ये है ये जो सूरज निकलता है और गुरूब होता है क्या ये तकरार नहीं है? तवज्जो फरमाइएगा। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये भी तकरार है, लेकिन ये तकरार अबस व बेकार नहीं है। ये एक दिन खत्म होता है, एक नया दिन शुरू हो जाता है। ये सांस का आना जाना ये भी तकरार है, लेकिन ये तकरार अबस व बेकार नहीं है। आप जिंदगी का एक कदम, एक सांस का फासला और तय कर लेते हैं। बाज तकरार अबस व बेकार होती है अगर सतही निगाह से देखा जाए। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने खुदाल मारनी शुरू की ज़मीन पर, अगर आप सिर्फ उसके उस अमल को देखें कि खुदाल मारे जा रहा है ज़मीन पर, आप कहेंगे ये तकरार है, पहली मारी, दूसरी मारी, चौथी मारी, दसवीं मारी, बीसवीं मारी। वो कहेगा ये आपकी सतही नज़र से देखना तकरार है कि खुदाल मारी जा रही है। लेकिन अगर आप मेरी निगाह से देखें तो जितनी मरतबा ये तकरार हो रही है ये ज़मीन की गहराई में इजाफा होता जा रहा है, मैं पानी की सतह से करीब होता चला जा रहा हूँ। तो ये तकरार है सूरह अलहम्द, लेकिन ये तकरार अबस नहीं है, ये मारफत की बुलंदियों तक पहुँचा देती है। और आज शब शहादत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है, इमाम
کہ ایک حدیث آپ کے سامنے نقل کروں کہ یہ جو اس موضوع سے متعلق ہے کہ یہ تکرار جو ہے یہ ہمیں معرفت کی بلندیوں تک لے جاتی ہے. امام فرما رہے ہیں من استوى یومہ فہو مغبون. امام فرما رہے ہیں جس کے دو دن ایکول ہو جائیں, بالکل ایکول ہو جائیں, ایک دوسرے کے برابر آ جائیں, فہو مغبون, اسے غبن ہوا ہے. امام علی نقی فرماتے ہیں دنیا سوقن, دنیا ایک بازار ہے, کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں, کچھ لوگ خسارے اور نقصان اٹھاتے ہیں, کچھ لوگ کامیابی کا سودا کرتے ہیں, کچھ علی مرتضیٰ کی طرح دوسرے انسانوں کی مانند سو تو جاتے ہیں لیکن ان کی نیند ایسی ہوتی ہے کہ بستر رسول پہ سوتے ہیں تو مرضی الہی خرید لیتے ہیں. درود بھیجے محمد وال محمد پر. تکرار ابس و بیکار نہیں ہوتی ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ دنیا بازار ہے, کچھ لوگ کامیاب, کچھ لوگ نقصان اٹھائیں گے. ساتویں امام کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کے دو دن ایکول ہو جائیں وہ غبن کا شکار ہوا ہے اس کاروبار دنیا میں, اس تجارت والی دنیا میں, جس کو مولا قائد نے کہا دنیا مت جرو اولیاء اللہ. یہ تجارت گاہ ہے, یہ ٹریڈ سینٹر ہے, یہاں پہ مومن اپنے جانوں کو دے کر خدا کی مرضی خریدتا ہے. اس بنا پر یہ اہل بیت بتا رہے ہیں کہ تمہارے دو دن ایکول نہیں ہونے چاہیے بلکہ ہر نیا دن تمہارے گزرنے والے دن سے بہتر, احسن اور اچھا ہونا چاہیے. اب سورہ فاتحہ میں جو مضامین ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں خلاصتاً وہ پورے قرآن میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں. ہر موضوع کو اٹھائیے قرآن کریم کے, اس کا خلاصہ آپ کو سورہ فاتحہ میں مل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, خدا کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے, خدا کے نام سے آغاز کرتا ہوں. یعنی ایک انسان مومن کے ہر کام کا آغاز اللہ رب العزت کے نام اور یاد سے ہونا چاہیے. کیا فلسفہ ہے اس کا؟ یعنی صرف لقلقہ زبانی ہو, جنبش لب ہو, ہلا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت پڑ گئی تھی, پڑھ لی اس کے بعد قصہ تمام, نہیں, بلکہ اللہ کی یاد کے ساتھ ایک مومن اپنی زندگی کو احسن طریقے سے گزارنے کے لیے اللہ کے نام کے ساتھ, اس کی یاد کے ساتھ اپنے عمل کی بنیاد رکھے تاکہ آخر تک یہ اللہ کی یاد, ذکر اور اس کا نام, اس کا اسم گرامی, اس کے اسماء حسنہ انسان کی زندگی پہ سایہ فگن رہے. اب جو انسان ہر نماز کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں اس نماز کا, کہ جو رحمان الرحیم ہے, رحمان الرحیم ہے, رحمان الرحیم ہے, چار مرتبہ رحمان الرحیم کی تکرار ایک بسم اللہ میں, ایک سورہ الحمد میں, کم سے کم دو رکعت نماز واجب ہے ہم پر, یعنی چار مرتبہ اس انسان ان اسماء کی تکرار کرتا ہے. یہ تکرار ابس ہی ہونی چاہیے. پھر ایسا انسان ظالم کبھی نہیں ہو سکتا, جابر نہیں ہو سکتا, عامر نہیں ہو سکتا, حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والا نہیں ہو سکتا, دوسروں کے حقوق پر تجاوز کرنے والا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ رحمان و رحیم کہہ رہا ہے اور خدا کہہ چکا ہے کہ دیکھو جب تک تم رحم نہیں کرو گے اپنے درمیان خدا بھی تم پر رحم نہیں کرے گا. اور اہل بیت نے واضح پیغام دیا ارحم تو رحم, چاہتے ہو اللہ رحم کرے تم بھی لوگوں پر رحم کرو, تم بھی لوگوں پر رحم کرو. کیوں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب میں سے لقب یہ ہے. درود بھیجے محمد وال محمد. کاظم, کاظم یعنی اپنے غصے کو ضبط کرنے والا, اپنے غیظ کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والا, یہ امام موسیٰ کاظم. ویلا آپ کا نام موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام ہے لیکن کاظم اس لیے مشہور ہے, امام کے اور بھی القاب ہیں, کہ یہ زندگی گزارنے کا اسم کا اثر ہوتا ہے, نام کا اثر ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, خدا کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے. بس رحمان الرحیم کہنے والا ظالم, جابر, عامر, حقوق پہ ڈاکے ڈالنے والا نہیں ہو سکتا, وہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے والا ہوگا, بیوی بچے اس کے حقوق ادا کرنے والے ہوں گے. جیسے کہ ابھی مثال کے طور پر جو آپ سلام سماعت فرما رہے ہیں جس میں باپ کی کاوشوں کا
تذکرہ کیا جا رہا تھا، اور شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے اس کو ادبی پیرائے میں بیان کیا ہے۔ پھر کہا الحمدللہ رب العالمین، یعنی دوسرا اصول یہ دیا کہ ایک مومن، ایک محب اہل بیت، ایک عاشق حسین کی زندگی کس نہج میں ہونی چاہیے؟ خدا کی حمد و ثنا کے ساتھ۔ یعنی اگر آپ آغاز کر چکے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، خصوصی طور پر کیوں الحمدللہ رب العالمین کہا؟ توجہ فرمائیے گا، الحمدللہ رب العالمین جب آپ آغاز کر چکے اللہ کے نام سے تو پھر ٹھیک ہے آگے بڑھ جائیے، نہیں، یہاں کا رک جاؤ، اپنی زندگی کا دوسرا اصول یہ بناؤ کہ خدا کی حمد و ثنا کرو۔ حتیٰ کہ ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو دعا کرو تو دعا میں سب سے پہلے اول و آخر محمد اور آل محمد پہ درود بھیجو، اس کے بعد خدا کی حمد و ثنا بجا لاؤ، اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی استغفار کرو، توبہ کرتا ہوں اے خدا، اور اپنے لیے دعا مانگنے سے پہلے اپنے تمام برادران دینی کے لیے دعا مانگو، اور کہو اے خدا جو کچھ تو میرے برادران دینی کو دے رہا ہے وہ مجھے بھی عطا کر۔ روایت کہہ رہی ہے، امام معصوم کہہ رہے ہیں کہ خدا جو کچھ ان برادران دینی کو عطا کرے گا اس سے زیادہ اس سائل کو دعا مانگنے والے کو عطا کرے گا، کہ مقدم قرار دے رہا ہے اپنے برادران دینی کو۔ اور پھر کسی بچے نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا یہ جو تم خدا کی حمد و ثنا کا آئمن حکم دیا ہے دعا سے پہلے ایک آدھ منٹ، دو منٹ، آدھا منٹ، دس سیکنڈ، بیس سیکنڈ خدا کی نعمتوں کو یاد کرو، کوئی بہت بڑی بڑی نعمتوں کو یاد نہیں کرو، یہی کہ خدا تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی، یہ بھی نعمت ہے، خدا تیرا شکر، تو نے مجھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی نعمت دی، خدا تیرا شکر، خدا تو نے مجھے بہترین ماں باپ دیے تیرا شکر، اے خدا میں صحیح سالم آج اٹھا ہوں تیرا شکر، آج میرا ایکسیڈنٹ، کوئی ناگہانی آفات مجھ پر نہیں آئی تیرا شکر۔ چھوٹی چھوٹی نعمتیں انسان یاد کرے، خدا کہہ رہے الحمدللہ رب العالمین، عالمین کے رب کی تعریفیں ہیں، تو خدا کہہ رہے بڑی بڑی نعمتیں تو بہت دور کی بات، تم چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو یاد کرو۔ اے خدا میری سماعت صحیح کام کر رہی ہے، میں قوت گویائی رکھتا ہوں، میں میری بصارت صحیح ہے، میں لوگوں کو پہچانتا ہوں، میں اپنے پیروں پہ چل رہا ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے کام کر رہا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں۔ انسان مادی نعمتیں بھی اور اس سے بڑھ کر اخروی نعمتیں، یعنی ہدایت، یعنی نجات، یعنی حسن عاقبت، یعنی مرتے وقت انسان اپنے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے، اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کرے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ۔ اس لیے میں نے کہا کہ خدا نے کہا کہ سورہ فاتحہ اگر ایک انسان خلاصہ سامنے رکھ لے اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ کیوں؟ خدا نے کہا ایکم احسن عملہ، بہتر عمل کون انجام دے گا؟ میں اس کو جنت میں پہنچاؤں گا۔ اب بہتر عمل پہنچانے کا فارمولہ بھی اللہ نے دیا، پہلے کہا اللہ کے نام یاد اور اسم سے کاموں کا آغاز کرو، اس کے بعد کہا خدا کی حمد و ثنا بجا لاؤ۔ میں بہت ہی مختصر اور اختصار کے ساتھ گزر رہا ہوں۔ الرحمن الرحیم، دوبارہ تکرار کی، یہ خدا کے پاس کوئی الرحمن الرحیم اضافی نہیں تھے کہ دوبارہ ڈال دیے، یہ حساب کتاب شدہ ہے، حرف حرف، لفظ لفظ، زبر زبر، زیر زیر، پیش پیش، حساب کتاب شدہ ہے، ایسے نہیں ہیں۔ لہذا دوبارہ تکرار کیے کہ دیکھو رحمت والے بنو، رحمت بانٹنے والے بنو، پیارو محبت تقسیم کرنے والے بنو اللہ کے لیے۔ ہاں جب اللہ کے لیے بات آئے تو پھر قیام کرنے والے بھی بنو، جب بات آئے دین پر، اہل بیت پر، عزاداری پر، تو پھر قیام کرنے والے اور حفاظت کرنے والے اور حملہ کرنے والے بھی بنو دشمن دین پر۔ آج آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کی حکومت نے ایک محترم عالم آیت اللہ باقر النمر کو پھانسی دینے کا اعلان کیا ہے، لیکن پاکستان، میں عرب دنیا کی بات نہیں کر رہا، عرب دنیا میں بہرحال جو کچھ ہلچل ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس پھانسی کو رکوانے کے لیے اگر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تو یہاں نظر نہیں آتی، ہم اپنی ہی مسائل میں گرفتار ہیں۔ 25 رجب جو شہادت امام موسیٰ کاظم کی تاریخ ہے اس کو اعلان کیا ہے، کہاں گئی ہماری جماعتیں، ہمارے افراد، ہمارے لوگ، ہمارے شخصیات، کیوں یہ آواز نہیں اٹھاتے؟ چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے ہم روڈوں پہ نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے روڈوں کو بلاک کرتے ہیں،
چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے ہم جو ہیں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لیکن ایک اتنے بڑے مجتہد مرجع مکتب اہل بیت کے شاگرد کو اس بنا پر پھانسی دی جا رہی ہے کہ وہ حکومت سعودی کو للکارتا ہے، کئی دنوں سے کئی مہینوں سے وہ جیل میں قید ہے، اسے زندان میں ڈالا ہوا ہے، زد و کوب کیا جا رہا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو رحمان و رحیم والے ہیں. خدا کہہ رہے رحمان و رحیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف رحمت ہی رحمت، نہیں، خدا کہہ رہے میں عذاب بھی دینے والا ہوں، میں نعمت بھی دینے والا ہوں، عذاب بھی دینے والا ہوں. تو خدا کہہ رہا ہے کہ تم بھی اپنے دین کے لیے، مکتب کے لیے، اپنی آئیڈیالوجی کے لیے، اس آئیڈیالوجی کے پیروکار افراد کو بچانے کے لیے کم سے کم آواز حق تو بلند کرو. حیرت ہوتی ہے مجھے، اتنی بڑی بڑی شیعہ جماعتیں جو انتخابات میں بھی حصہ لیتی ہیں لیکن وہ خاموش ہیں آج. کیوں؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی بری و ذمہ نہیں ہے کہ میں خاتون خانہ ہوں، میں گھر میں کام کرتی ہوں، مجھے اس سے کیا. نہیں، احسن زندگی یہ ہے کہ انفرادیت میں بھی، اجتماعیت میں بھی مکتب اہل بیت کی پیروی کی جائے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. الرحمن الرحیم، پھر کہ مالک یوم الدین، قیامت کو یاد رکھو، اینڈ کو یاد رکھو، اختتام سفر کو یاد رکھو تاکہ پتہ چلے تمہیں جانا کہاں ہے. انسان موت کو یاد رکھے تو پھر بہت سی مشکلات اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، بہت سے مسائل کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل میں اکثر فیملیز کے لوگ آتے ہیں، مختلف کہ فیملی میٹر ہے، خاندانی مسائل ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، ناچاقی ہو جاتی ہے، دوریاں ہو جاتی ہیں، گفتگو بند ہو جاتی ہے، ملنا جلنا بند ہو جاتا ہے، شکل دیکھنے کا وارہ نہیں کرتے، فون کرنے کا وارہ نہیں کرتے، خوشیوں میں غموں میں بلانا کا وارہ نہیں کرتے. تو میں کہتا ہوں کہ کس قیمت پر آپ قطع تعلق کر رہے ہیں؟ روز قیامت خدا آپ سے پوچھے گا آپ نے صلہ رحم کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اپنے خونی رشتے داروں سے میل ملاپ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا. واضح طور پر حکم ہے کہ جس کی عمر 30 سال ہوگی اور وہ صلہ رحم نہ کرے 3 سال رہ جائے گی، گھٹ جائے گی. اور اگر صلہ رحم کرنے والا ہو اور زندگی 3 سال ہو تو خدا اسے 30 سال کر دیتا ہے. صلہ رحم برکت زندگی ہے، برکت رزق ہے، برکت توفیق عمل ہے. عزیزان گرامی، ہم چھوڑ دیتے ہیں کس قیمت پر؟ آخرت میں ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ روز قیامت پوچھا جائے گا ہم سے، یہ حقوق ہم پر واجب ہیں. لہذا خدا کہہ رہے قیامت ایک مومن کی زندگی، ایک اچھی زندگی گزارنے کا چوتھا اصول یہ ہے کہ آخرت کو یاد رکھو، ہر عمل میں آخرت کو یاد رکھو کہ اس کا اینڈ کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، میں کہاں پہنچوں گا، حلال ہے حرام ہے، جائز ہے مباح ہے، خدا خوش ہے ناراض ہے، اہل بیت خوش ہیں ناراض ہے. آج کتنی آسانی سے ہماری ایسی برائیاں پھیل گئی ہیں جنہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ مجلس ہے اس علیہ ثواب کی چولم کی، لیکن صرف اشارہ کرتا ہوا گزر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ ہماری شادیاں، ہماری محفلیں، نجی محفل ہو یا اہل بیت کے نام کی محفل ہو، کتنا گناہ عام ہو گئے، بے پردگی عام، شادیوں میں ڈانس عام. ابھی مجھے بتایا کہ امریکہ اور کینیڈا میں بارات آتی ہے تو خاص طریقے سے آئے گی، مجھے اس خاص طریقے سے اختلاف نہیں ہے. دولہا اٹھ کے ناچے گا، دلہن کو نچائے گا اور پھر اس کے دوست، اس کے احباب اور ان کی گرل فرینڈ ناچیں گی. یہ سیدزادوں کی شادیاں ہیں، یہ یہودیوں کافروں مشرکوں کی شادیاں نہیں ہیں. ہماری شادی میں بھی ہو رہا ہے بے پردگی عام، ڈانس ناچ گانا عام ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. اگر نہ روکا، مجبوری ہے جناب، ہم تو جائیں گے، کس بات کی مجبوری ہے؟ آپ کا خدا ناراض ہو، حکم خدا پامال ہو، حکم قرآن پامال ہو، اہل بیت آپ سے ناراض ہو، گریہ ہو، اور آپ کہیں جناب ہم یہاں پر حکم، اگر آپ کو دینا ہے आप एक दिन पहले चले जाइए, जैसे हमने किया, कई हमारे अज्जा में शादी, हमें पता था कि मिस कैदरी होगी, एक दिन पहले गए, एहतराम से लिफाफा दिया, हमने कहा कि अगर आपके यहाँ पर्दा होता और ये तमाम चीज़ें ना होती तो हमारी खुशी थी कि कल हम आपकी शादी में खुशी में शरीक होकर आपको तोहफा देते। मजबूरी नहीं है आपके लिए जाना, अल्लाह को नाराज करके मखलूक की रजा हासिल नहीं की जा सकती। और यही काम अब महाफिल मिलाद में हो रहा है, कराची के कई इलाकों में मुसद्दिका इत्तिलात हैं, रजविया, पुरानी रजविया समेत, जहां पे नाच गाने हुए हैं आवा माजरत के साथ, फहाशा औरतों के गानों पर रक्स सुरूर की महफिलें अंजाम दी गई हैं, मौलाए कायनात की शब विलादत। कहां जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। खुदा करे कयामत को याद रखो। हम लोग कहते हैं हमें क्या, ये अपनी कब्र में जाएंगे, हम सब ने एक ही कब्र में जाना है, फिर हम सब से सवाल किया जाएगा। अज़ीज़ निगरानी, ये हमारा फर्ज बनता है इनको समझाएं। ये जो नारे लगा रहे हैं अली अल्लाह के, नाउज़ बिल्लाह, गुलू कर रहे हैं, इनको समझाने की जरूरत है। कुछ लोग मुगरिज़ हैं जो बैरूनी दुश्मनों की ईमा पर इनहराफात और बिदआत इजाद कर रहे हैं, कुछ लोग मुगरिज़ नहीं हैं। देखा देखी नौजवान हैं, धूम धड़के में आ जाते हैं, रोकने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। और अगर नहीं रोका तो 3 शाबान को आप देख लीजिएगा, मुख्तलिफ इलाकों में आवारा औरतों के म्यूजिक पर इमाम अली का जश्न मीलाद मुनक़द किया जा रहा है, डिस्को डांस किया जा रहा है। कहां जा रहे हैं हम, यह है ऐसा जिंदगी, यह है अहले बैत की जिंदगी, कि अहले बैत की खुशी मनाओ, हर चीज हलाल, हुब अली हसनतुन ला तदर्रु मा सय्यतुन, क्या तौजीह, बदतरीन तौजीह पेश की जाती है, अली की मोहब्बत दिल में रख लो, उसके बाद जो चाहे गुनाह करो, कोई असर नहीं होगा तुम्हारी मोहब्बत पर जो तुम्हारे दिल में मौजूद है। नहीं अज़ीज़-ए-गिरामी, ये तौजीह नहीं है, तौजीह ये है कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत आ जाए, जिसके दिल में हुब अली समा जाए, जिसके दिल में अली की विला का नूर आ जाए, जिसके जिसकी दुनिया अली की विलायत की शमीम और इद्र से मुअत्तर हो जाए, वो कभी गुनाहों में गिरफ्तार नहीं हो सकता, वो कभी गुनाह की तरफ नहीं जा। अली का चाहने वाला और गुनाह की तरफ, जहरा की चाहने वाली और बेपर्दा बेहिजाब, ये हमारी जिम्मे। खुदा करे कयामत को याद रखो, हम कयामत भूल गए, महफ़िल मिलाद हमारी मर्जी से होगा, और ना रोका ना समझाया तो 3 शाबान को देख लीजिएगा। मैं तने तना कुछ नहीं कर सकते, मेरा काम शऊर देना है, लेकिन अगर नहीं समझाएंगे तो ये चीज बढ़ती चली जाएगी। फिर कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, एक और नुक्ता ये दिया कि हिदायत की दुआ मांगो, मुसलसल हिदायत, हर आन और हर लम्हा हिदायत अल्लाह से, कामयाब जिंदगी के लिए, बेहतरीन जिंदगी के लिए, निजात याफ्ता जिंदगी के लिए क्या, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, खुदा सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा। मुख्तसर कर रहा हूं, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। सिरात الذين انعمت عليهم, अब वसीलों की बात आ गई, खुदा हिदायत फरमा, अब खुदा कह रहा है कि वसीलों की तरफ जाओ। इंसान कहाँ कहाँ वसीलों से इनकार करेगा। आपने कहा हिदिना सिरात المستقيم, किससे खिताब किया, खुदा से डायरेक्ट, बिल्कुल बिलाफासला, खुदा हिदायत कर मुझे। खुदा ने कहा सिरात الذين انعمت عليهم, अपने अतराफ में जो लोग रह रहे हैं उनके रास्तों को देखो, और जिनका रास्ता ऐसा हो कि जिन पर हमने नेमतें नाजिल की हैं, तो समझ जाना यही सिरात मुस्तकीम है, इस पे चलोगे तो हिदायत याफ्ता हो जाओगे। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक दफा दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यह वसीले का खुदा ने हमें बताया कि सिरातल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, उसके बाद कहा कि सिर्फ हिदायत और वसीला ज़रूरी नहीं है, बल्कि जब इंसान अच्छे रास्ते पर आ जाए, सिरात मुस्तकीम पे आ जाए, अहले बैत के रास्ते पे आ जाए, तो यहाँ पे कुछ खतरात हैं, उनसे बचने की दुआ करो। गैरुल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन,
کیا کہتے ہیں خدا؟ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ تیرا غضب اترا اور جو گمراہ ہو گئے. توجہ فرمائی گا, جب آپ سیدھے راستے پہ آ گئے, آپ نے جانا ہے نیپا چورنگی, آپ چاہ رہے ہیں پاکستان پہ سوار, گاڑی جا رہی ہے آپ کی اشارہ پاکستان سے نیبا کی طرف, معذرت کے ساتھ اشارہ یونیورسٹی سے, یونیورسٹی روڈ سے. اس کا مطلب یہ کہ آپ شارۂ فیصل پہ نہیں ہیں. اب آپ یہ کیوں کہیں کہ خدا مجھے شارۂ فیصل والوں میں سے قرار نہ دے؟ یہ دعا تو عبث و بیکار ہے. بھائی آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ یونیورسٹی روڈ پر آ کر, آپ کی منزل نیبا چورنگی ہے, وہاں چلے جائیے. اب آپ آ گئے ہیں اور آپ دعا مانگ رہے ہیں, لیکن پھر آپ کہنے کہ خدا مجھے شارۂ فیصل والوں میں سے قرار نہ دے. آپ صراط مستقیم پہ آ گئے, سفر شروع ہو گیا, پھر کیوں کہہ رہا ہے خدا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین؟ اے خدا ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا عذاب اترا جو گمراہ ہوئے. یہ سوال گمراہی کا, گمراہی سے بچنے کے لیے, جن پہ عذاب اترا ان سے بچنے کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ راہ راست پر صراط مستقیم پہ آنا کافی نہیں ہے, بلکہ اس راستے پر رہتے ہوئے اپنے سفر کو خطرات سے بچا کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جانا اہم بات ہے. وَإِلَّا اس راہ میں بہت سے لوگ آئے لیکن راستہ تبدیل کر گئے, آئمہ کے ساتھ آئے لیکن ان کی ترجیحات دوسری تھی. اسی لیے کہتے ہیں غیر المغضوب, اے خدا جن پر تیرا غضب اترا ہے. اب یہ پوری تفصیلی بحث ہے کہ انسان پر غضب کیسے نازل ہوتا ہے اور مغضوب منحرف لوگ کیسے ہو جاتے ہیں, دامن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے. ایک مثال صرف دے کر مصائب کی طرف آتا ہوں. کیوں لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں؟ چونکہ مطمئن ہو جاتے ہیں. یہی مثال جو میں نے نجی محفلوں کی, خوشیوں کی, شادیوں کی دی, اور اہل بیت کے نام پہ جو محافل منعقد ہوئی, ہم مطمئن ہو جاتے ہیں ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں. اس کے بعد جو چاہے کریں, اپنی مرضی سے کریں, کالا کریں, سفید کریں, حلال کریں, حرام کریں, سب ہمارے لیے جائز مباح ہو جاتا ہے, قرآن کی آیت ہو جاتی ہے, سب مغفور ان ہو جاتا ہے. امام حسین تو بخشوا گئے ہیں, مولا علی بخشوا گئے ہیں, لہذا سب ہمارے لیے حلال اور جائز مباح ہو جاتا ہے. مطمئن ہو گئے نا. ایسے مطمئن افراد جو ایک دفعہ آ جائیں اور یہ کہیں جناب مطمئن ہیں ہم, یہی لوگ منحرف ہو جاتے ہیں. اور ہمارے انحراف کی وجہ یہی ہے عزیزانی گرامی, کہ انسان جب مطمئن ہو جائے تو پھر وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ جہاں کام کرتے ہیں روزانہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہوتا ہے, کوئی ڈیلی شیٹ دی جاتی ہے, کوئی ڈیلی پروگریس شیٹ دی جاتی ہے, کسی نہ کسی طریقے سے مانیٹر کیا جاتا ہے, فوکس کیا جاتا ہے کاموں کو, رزلٹ روزانہ چیک کیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ کتنی پروگریس ہوئی ہے یومیہ گھنٹے کے حساب سے. ایسا نہیں ہے. لہذا آخر میں ساتویں امام کی ایک حدیث سنا کر گفتگو تمام کراؤں, لیس منا من لم یحاسب نفسہ. امام فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جس کا ایک دن گزر جائے, 24 گھنٹے گزر جائیں اور وہ اپنا حساب نہ کرے. فَإِنْ عَمِلَ حَسَنًا, اگر وہ اچھا عمل کرے, استزاد اللہ, اللہ سے توفیق مزید طلب کرتا ہے, یعنی خدا مجھے مزید عمل نیک انجام دینے کی توفیق عطا فرما. وَإِنْ عَمَلَ سَيِّئًا, اور اگر برا عمل انجام دیتا ہے, اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَتَابَ إِلَيْهِ, اللہ سے توبہ کرتا ہے اور واپس اللہ کی طرف لوٹ کے آ جاتا ہے. مطمئن نہ ہو, امام کہہ رہے نہیں, اگر نیک عمل انجام دیا ہے خدا سے توفیق عمل طلب کرو, برا عمل انجام دیا ہے توبہ کرو اور لوٹ جاؤ. صرف توبہ کافی نہیں ہے, لوٹنا کافی ہے عزیزان گرامی. ہم سمجھتے کانوں کو پکڑ لیا, توبہ توبہ کر لی, ایک شب اعمال جو ہے ماہ رمضان میں ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لی 70 مرتبہ کافی ہے, پوری زندگی گناہ معاف ہو جاتے. نہیں, امام کہہ رہے ہیں کہ روزانہ 24 گھنٹے ایک وقت مقرر کرو, سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو, اپنا حساب کرو. کہ امام کہہ رہے ہیں ہمارا شیعہ نہیں ہے کہ جو اپنا حساب نہ کرے. بس عزیزانِ گرامی, یہ کامیاب زندگی ہے. اور آخر کے چند لمحے لوں گا حالات حاضرہ سے متعلق. یمن کا مسئلہ ہے,
کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنے ان اہل سنت بھائیوں کے لیے، جیسے ہم ہمیشہ فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم یمن کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. اب وہ دور نہیں ہے کہ جب خاموشی اختیار کی جاتی تھی. یہی کل کا سانحہ الازہر گارڈن کا، 44 افراد کو آسانی سے بھون دیا گیا. یہ فرض بنتا ہے، اور قرب و جوار اور ہمسائیگی کی نسبت، جیسے کہ کل ہم یہاں کی انتظامی کے ساتھ وہاں تعزیت کے لیے گئے تھے، تو وہاں کے افراد کے بھی کہنے تھے یہ کوارڈینیشن بڑھنا چاہیے. آپ کے قریب میں ایک سوسائٹی ہے، کم سے کم چیز آپ کے اور ان کے درمیان یا علی مدد تو ہے. اس یا علی مدد کو برج بنائیے، وسیلہ بنائیے تاکہ قریب آ سکیں، سیکیورٹی کے لحاظ سے، دوسرے معاشرتی مسائل کے لحاظ سے، امن و امان، راستوں کے امن و امان کے لحاظ سے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان قرب و جوار کی سوسائٹی کے ساتھ، یہ سوسائٹی کا فرض ہے کہ یہاں سے وقت جائیں اور قرب و جوار کی سوسائٹی کے ساتھ مل کر ایک پلان تیار کریں، لائحہ عمل تیار کریں، جیسے کہ ان کی بھی خواہش یہی تھی اور ہماری بھی خواہش یہی ہے. اس وقت جو حالات پیش آ رہے ہیں ہمیں، جب سے ایک سیاسی تنظیم کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا، اس وقت سے خاموشی چھائی ہوئی تھی. اس وقت ہم نے کہہ دیا تھا کہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہونے والا ہے، اور ابھی اس کی مزید قصے باقی ہیں. عزیزان گرامی، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ پہلا اور آخری ثانیہ نہیں ہے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آواز بلند کریں، اپنی حفاظت کے لیے بھی اور اپنے قرب و جوار میں بسنے والے دوسرے اپنے بھائیوں کے لیے بھی. یمن کا مسئلہ ہو، بحرین کا مسئلہ ہو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. من اصبح، رسول اللہ فرماتے ہیں جسے اس حالت میں صبح کی کہ اس کو مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں، اسے ناشتے ڈبل روٹی اور انڈے اور مکھن کی فکر ہو، مسلمانوں کی فکر نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہے. عزیزان گرامی، بیلنس سے زندگی ہونی چاہیے، مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، سوسائٹی کے لیے، آخرت کے لیے، دنیا کے لیے. ایک کامیاب زندگی ہے، اور ایک کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو تمام جہاد پر اپنی زندگی در حقیقت ان اصولوں کے مطابق جو قرآن و اہل بیت نے واضح فرمائے ہیں استوار قرار دیتا ہے، تاکہ دنیا بھی اس کی کامیاب ہو اور آخرت بھی سرخرو ہو. درود بھیجے محمد و آل محمد. ایسے گھرانے سے تعلق ہے مرحوم کا، جیسے کہ پروفیسر صاحب نے بتایا تھا کہ ان کے دو بھائی پشاور میں شہید کیے گئے ہیں، ایک حیات آباد کے واقعے میں شہید ہوئے ہیں، اور اس سے قبل یہ بعد میں کچھ 6 مہینے کے عرصے میں ایک ہی گھر کی 3 اموات. واقعی بہت بڑا سانحہ ہے یہ، خصوصاً بچوں کے لیے، اعزاء اقربا کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کہ ایک 6 مہینے کی مدت میں 3 بڑی اموات کا ہو جانا، 2 شہادتیں. بہرحال ہماری جانب سے ان کی خدمت میں تعزیت عرض ہے. لیکن جب بھی ہمارا کوئی مرتا ہے تو ہم اہل بیت کے غم کو یاد کر کے، غم اہل بیت کا احیاء کر کے اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں. اور حق بات یہی ہے کہ اگر کربلا والوں کا غم نہ ہوتا تو ہر انسان اپنے عزیز کے بچھڑنے کے غم میں دن میں 100 مرتبہ مرتا، 100 مرتبہ جیتا. یہ کربلا والوں کے غم کا اعجاز معجزہ ہے. امام خمینی کے بڑے بیٹے شہید ہو گئے تھے، مصطفی خمینی خود مشتہد تھے. جتنی کوشش کی کہ امام خمینی اپنے بیٹے کی شہادت پر روئیں، نہیں روئے. آخر میں ایران سے ایک ذاکر کو بلوایا گیا، مداح کو، اور اس نے آ کر امام خمینی کے سامنے مصائب علی اکبر پڑھے. کہتے ہیں حضرت علی اکبر کا نام آنا تھا، امام خمینی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. انسان اپنے غموں کو بھول جاتا ہے، شہادتوں کو بھول جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ غم اہل بیت، کربلا والوں کا غم اتنا عظیم ہے. یہ ایسا غم ہے کہ جو ہمارے غموں کا مداوع کرتا ہے. عزیزان گرامی، چونکہ باپ کا سایہ اٹھا ہے،
لہذا چاہتا ہوں کہ معمولاً امام حسین کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، لیکن آج چاہتا ہوں اس باپ کا تذکرہ کروں جو بہت مظلوم تھا۔ کیسا مظلوم تھا؟ کہ جس کے سامنے اس کی عزت و ناموس پہ ہاتھ اٹھایا جائے، جس کے سامنے اس کے گھر کا دروازہ جلایا جائے، جس کے سامنے اس کے محسن کی شہادت کی جائے، وہ ایسا مجبور باب تھا، ایسا مظلوم باب تھا، وہ میرا مولا کائنات تھا۔ آج اس باب کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، انا والی ابا وہاد الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، لیکن اس امت نے اس روحانی باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اس کا حق خلافت غصب کیا ہے، اس کی بیوی کو شہید کیا ہے، ان کے بچوں کو شہید کیا ہے، نہ جانے کن کن مصائب سے علی مرتضیٰ گزرے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، آخری ندا آئی ہے علی مرتضیٰ کی اذان دینے کے بعد، وہ کیا آئی ہے؟ فوزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا، علی اپنی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں۔ بچے پریشان ہوئے، دوڑے دوڑے ایک دفعہ مسجد کوفہ پہنچے، دیکھا باب مٹی اٹھا اٹھا کے محراب کی فرق شکافتہ میں ڈال رہا ہے، خون کا فوارہ جاری ہے۔ ایک دفعہ حضرت حسین نے مولا کائنات کو سہارا دیا، غل پڑ گیا، کہرام مجمع ہو گیا، جبرائیل ندا دے رہے ہیں، واللہ تحتمت واللہ ارکان الہدا، ارے ارکان ہدایت گر گئے، علی مرتضیٰ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر! اب علی مرتضیٰ کو، اس بابا کو لے کے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ ایک دفعہ گھر کے قریب پہنچے، علی نے حسن و حسین کے کندھوں کا سہارا لیا ہوا ہے، ایک دفعہ کہا، حسن حسین مجھے چھوڑ دو، میں اپنے قدموں پہ چھڑ کے جاؤں گا۔ بچوں نے کہا، بابا آپ اس وقت کمزور ہو رہے ہیں، خون زیادہ بہ چکا ہے، آپ سے چلا بھی جائے گا۔ مولا کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں میری بچیاں زینب و ام کلثوم مجھے اس حالت میں نہ دیکھے، میں ہاتھ جوڑوں مولا۔ ارے حسن و حسین کے سہارے چل کے جانا زینب کے سامنے ناگوار ہے، ذرا کربلا میں آ کے دیکھنا، دل زینب یا زینب کھڑی ہاتھوں کو پھیلائے یہی دعا کر رہی ہے، سامنے کند خنجر ہے، حسین کا سوکا گلا، یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین، مقطع الاعضاء، مظلومت العمامۃ والرضا۔ بس ایک دفعہ علی مرتضیٰ کو لے جایا گیا، ایک دفعہ آپ کو لٹایا گیا، بچیوں نے دیکھا، ماتم شروع کیا، بہن شروع کیا، رونا شروع کیا، طبیب حاضر کو بلایا گیا، طبیب نے معائنہ کیا مولا کائنات کے سر کا۔ بچے اپنے بابا کے جسم کو دیکھ رہے ہیں، کبھی زخم کو دیکھتے ہیں، کبھی مولا کائنات کی نقاہت کو دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ طبیب نے اپنے امامے کو زمین پہ دے مارا، اور ایک دفعہ بلند چیخ ماری، امام حسن نے پوچھا، سبب کیا ہے اس چیخ کا؟ کہا کہ ملعون نے ایسا زہر استعمال کیا تھا جو علی کے پورے جسم میں سرایت کر گیا، اب دعا نہیں، دوا نہیں، دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر! بس اسی طرح دن گزرتے رہے، اور علی مرتضیٰ ایک دفعہ بچوں کو بلا کر وصیت کر رہے ہیں، اللہ اللہ فی الصلاح، دیکھو نماز قائم کرنا، دیکھو حج کو باقی رکھنا، دیکھو قرآن پڑھتے رہنا، دیکھو ہمسایوں کا خیال کرنا۔ علی مرتضیٰ کی آنکھیں بند ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دفعہ کہرام برپا ہو گیا کوفے میں، اب جو غل پڑا، امام حسن نے جا کے دیکھا، ننے ننے بچے ہاتھوں میں شیر کے کوزے لیے آئے ہیں، اور یہ کہتے، مولا ہم نے سنا ہے طبیب نے کہا ہے مولا کو دودھ کی ضرورت ہے، یہ شیر کے پیالے لائے ہیں۔ میں علی مرتضیٰ کو، مولا کتنے خوش نصیب ہو، شہادت کے بعد جانے والے شیر کے پیالے لے کے آئے، مگر ہائے علی اصغر، ہائے سکینہ، آخر وقت تک تماچوں سے۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدا بندہ ہماری سرزداری کو قبول فرما، جس مرحوم کے صالح ثواب کے لیے یہ مجلس عزائی قرآن خانی اور کارہ خیر انجام دیے گئے ہیں، ان کی قبر کو نورانی فرما، ان کے اور ان کے دونوں شہید بھائیوں کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما اور ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. خدا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و جانصاروں اور ان کے انقلاب کی راہ ہموار کرنے والوں سے قرار دے. ایک مرتبہ سورہ ہم تین دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے. مرحوم سید کاظم محمد کاظم ابن عابد علی ضامن علی، بسم اللہ.